الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المرأة الصالحة الثلاث اذا نظر عليها زوجها وضحكت وسرته واذا امروها اطاعته واذا غاب عنها حفظته. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیو, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہاں پر اسلام کے معاشرتی نظام پر گفتگو کر رہے ہیں. کوئی بھی معاشرہ بنیادی طور پر دو لیولز پر اپنی حیثیت رکھتا ہے, ایک کمیونٹی کے لیول پر اور ایک گھر کے لیول پر. معاشرے کا بنیادی یونٹ گھر ہے اور گھر کی ویلفیئر ہی بنیاد بنتی ہے کسی معاشرے کی ویلفیئر کی. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے نزدیک گھر بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے کہ جس میں لوگ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, آرام کرتے ہیں اور ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں, لیکن سوائے اس کے کہ وہ بورڈ فیلو ہوتے ہیں, ہاسٹل فیلو ہوتے ہیں, ان کا اور کوئی رشتہ آپس میں نہیں ہوتا. جبکہ گھر میں رہنے والے تمام افراد کسی نہ کسی رشتے سے منسلک ہوتے ہیں. کوئی باپ ہوتا ہے, کوئی بیٹا ہوتا ہے, کوئی بھائی ہوتا ہے, کوئی بہن ہوتی ہے, کوئی بیوی ہوتی ہے, کوئی ماں ہوتی ہے, الحاظ و قیاس کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے, تبھی وہ ایک گھر کے اندر رہتے ہیں. بنیادی طور پر یہ رشتے جو ہیں یہ دو سمتوں کے اندر منقسم ہیں. ایک تو ورٹیکل ڈائمینشن ہے جس میں والدین اور اولاد ہیں, اور دوسری افقی سمت ہے جس میں اگرچہ بہن بھائی بھی آتے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ سمت جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کی ہے. افقی سمت میں جو اوپر سے نیچے رشتہ ہے اس کے سلسلے میں تو قرآن مجید نے کوشن دیا ہے کہ کہیں تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیں. اس کے لیے میں نے آپ کو بڑا خوبصورت واقعہ سنایا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ان کو اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا ایک خاص مقام ہے. اگرچہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے ٹیکنیکلی, لیکن مورخین نے، سیرت نگاروں نے انہیں خلیفہ راشد ہی کی طرح کا ایک خلیفہ قرار دیا ہے کہ بنو امیہ میں جو خرابیاں خلافت کی سطح پر، امارت کی سطح پر اسلام کے ریاستی نظام میں آئی تھیں ان سب کو انہوں نے درست کیا، اور یہاں تک کہ جو جاگیریں انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بانٹ دی تھیں اور ان میں یہ بھی شامل تھے جاگیر لینے والوں میں جنہیں جاگیر ملی تھی، ان سب کے وثائق یعنی اشتام منگوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سب کو کینچی سے کاٹ دیا۔ ظاہر بات ہے کہ ان کو جو جائیداد ملی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اس پر وہ بھی اس سے محروم ہوئے۔ تو جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے بستر کے اوپر، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلوایا، تو ہاف سرکل میں سامنے ان کے بیٹے جمع تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے خطاب فرمایا اور ان سے کہا کہ تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتا۔ تو تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو، السلام علیکم، اور جان اور روح اپنے رب کے حوالے کرتی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، یہ ایک بہت ہی زبردست شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن یہ کوئی تھیوریٹیکل شے نہیں ہے، واقعتاً اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جسے بھی وہ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا چیز ہے یہ ہمارے ذہنوں میں بہت واضح ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان میں آپ کو سنا دوں کہ آپ نے فرمایا کہ الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا بإضاعۃ المال، دنیا سے بے رغبتی نہ تو حلال کو حرام کرنے میں ہے کہ آپ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی ہیں ان کو بھی آپ اپنے اوپر حرام کر دیں، جیسے رہبانیت میں ہے، اور نہ مال کو ضائع کرنے میں ہے۔ ولکن الزہادۃ فی الدنیا، بلکہ دنیا سے بے رغبتی اصل میں یہ ہے کہ اللہ یکون ما فی یدیک اوثقو مما فی یدی اللہ، کہ جو کچھ تمہارے اپنی پوزیشن میں ہے، تمہارے اپنے دونوں ہاتھوں میں ہے، اس پر تمہارا اعتماد اور بھروسہ اس کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو کہ جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ عام جو ہماری سوچ اور ہمارا فکر ہے یہ اس کے برعکس بات ہے۔ ہر زبان میں آپ کو کوئی نہ کوئی محاورہ ملے گا، نو نقد نہ تیرا ادھار، ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش۔ اس کا حاصل کیا ہے کہ جو چیز پوزیشن میں ہے اس پر بھروسہ کیا جائے، اس پر اعتماد کیا جائے۔ ایک دوسری حدیث وہ اکثر لوگوں کو یاد ہے اور اس پر آرگو بھی کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا مسجد نبوی میں، تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیسے آئے، تو اس نے کہا کہ جی میں سواری پر آیا ہوں، اونٹنی پر آیا ہوں۔ تو مسجد کے باہر اونٹنی کھڑی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئی، تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے اونٹنی، تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں نے اسے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی یہ ایک تلقین ہے کہ جو بھی ذرائع اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں، انسان انہیں بروئے کار لا کر اللہ پر بھروسہ کرے. لیکن اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ انسان اپنے وسائل ہی پر بھروسہ کرے. وسائل بروئے کار لائے پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اور جو وسائل بروئے کار لانے ہیں وہ بھی جائز اور حلال حدود کے اندر بروئے کار لانے ہیں. تو یہاں جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یعنی سب کچھ کر کے بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو. انسان علاج کرے، جو بھی ذرائع میسر ہیں علاج کے، لیکن اسے بھروسہ اللہ پر ہو کہ شفا علاج سے نہیں ملے گی، شفا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملے گی. وہ بھوک لگے تو کھانا کھائے، لیکن اسے یقین ہو کہ بھوک کھانے سے نہیں بجھی، بھوک اللہ کے حکم سے بجھی ہے. پیاس لگے تو پانی پیئے، لیکن اسے یقین ہو کہ پیاس پانی سے نہیں، پانی نہیں بجھنے نہیں بجھائی، مجھے سکون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور اسی کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اگر میں پانی نہ بھی پیوں، پانی مجھے نہ بھی میسر آئے، تو بھی اللہ تعالیٰ میری پیاس بجھانے پر قادر ہے. مجھے کھانے کو نہ بھی ملے تو بھی میری بھوک کی تلافی کرنے پر اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے. اسی کا ایک یعنی لازمی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو بھی معاشی دوڑ دھوپ کرے اس کے نتیجے میں لا کر اپنے اولاد کو کھلائے، لیکن اسے یقین ہو کہ یہ میں نے نہیں کھلایا، اللہ تعالیٰ جو میرا بھی رازق ہے اور میری اولاد کا بھی رازق ہے، اس نے میری اولاد کو کھلانے کے لیے مجھے ذریعہ بنایا ہے. لیکن میں اگر بیچ میں سے ہٹ بھی جاؤں تو اللہ تعالیٰ میری اولاد کو کھلانے پہ قادر ہے اور مجھ سے بہتر کھلانے پہ قادر ہے. یعنی جب انسان کو یہ خیال آتا رہتا ہے کہ جی میں اپنی اولاد کا رازق ہوں، تو پھر ایک غلط سوچ جو ہے وہ اس کے یعنی ردے پر ردے چڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا میں ہی رازق ہوں تو پھر بائی ہک اور کروک مجھے لا کر انہیں کھلانا ہے. اس کی ایک ڈائمینشن ہے کہ انسان حرام میں بھی منہ مارے گا. پھر اسی کی ایک سمت ہوگی کہ اس کی پریشانی، اگر میں مر گیا تو ان کا کیا بنے گا. پھر اسی کا نتیجہ ہوگا کہ مرنے کا خوف اسے طاری ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی سب سے خطرناک بیماری اسی کو قرار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے خلاف دعوت دیں گی ایک دوسرے کو، جیسے کوئی میزبان کھانا چن کر مہمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ آئیے کھانا تلاور فرمائیے. اور آج آپ دیکھیے بالکل یہی کیفیت ہے کہ امت مسلمہ کو مارنے کے لیے، امت مسلمہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کا خون بہانے کے لیے، ان کا خون چوسنے کے لیے پوری نوع انسانی جو ہے وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ان کے اوپر یلغار کر رہی ہے. تو صحابہ کرام نے فوراً سوال پوچھا کہ اَمِّن قِلَّتِ یومِ دِن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت اس روز ہم تعداد میں قلیل ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بلکہ زیادہ ہوگی. لیکن اصل مسئلہ کیا ہوگا کہ تمہیں وہن کی بیماری لاحق ہو جائے گی. واو ہا اور نون، وہن، تو صحابہ نے عرض کی مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار اور موت سے نفرت. یعنی جب انسان کو موت سے نفرت، موت کی وحشت، موت کا خوف انسان پر لاحق ہو جائے گا تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا. تو امت مسلمہ کو جب دنیا سے اتنا پیار ہو جائے کہ اسے موت سے ڈر آنے لگے، موت سے، موت اسے اچھی نہ لگے، کراہت کہتے ہیں ناپسندیدگی کو، کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرنا اور دنیا سے پیار کرنا یعنی دنیا میں زندہ رہنے کا شوق، یہ سب اصل میں اللہ تعالیٰ پر وہ جو بھروسہ ہے اس میں کمی کی بنیاد پر ہوگا. کہ جو اس وقت جو میں گفتگو کر رہا تھا والدین اور اولاد کے حوالے سے، کہ جب تک انسان کے دل میں یہ رہے گا کہ میں اپنی اولاد کا راضی ہوں تو پھر کئی ڈائمینشنز، میں کہیں مرنا جاؤں اوہو میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا. جبکہ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ آج بھی اللہ تعالیٰ ہی ان کا رازق ہے اور میرے مرنے کے بعد بھی وہی رازق رہے گا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کو یقین ہو کہ میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اس سے اچھا کھلانے پر قادر ہے، اس کو اچھا پہنانے پہ قادر ہے، ان کو اس سے اچھا رہن سہن دینے پہ قادر ہے، تو پھر انسان کو کبھی موت سے ڈر نہیں لگے گا. بلکہ پھر جب مثبت سائڈ پر جائے گا تو پھر اس کا جی چاہے گا، مرنا تو ہے ہی، رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر کیوں نہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مروں. پھر اسی سے وہ جذبہ جہاد جو ہے وہ پیدا ہوگا اور پھر انسان کے اندر شوق شہادت پیدا ہوگا. یعنی مثبت سائڈ پہ جائیں گے تو وہاں بھی کوئی اینڈ نہیں ہے، اور منفی سوچ انسان کی ہو جائے تو اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ والدین اور اولاد کے رشتے کے سلسلے میں تو بلکہ یعنی والدین کو تلقین کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اپنی اولاد کا رازق نہ سمجھو بلکہ انہیں حلال ہی کھلاؤ، ان کی صحیح تربیت کرو، ان کے اندر دنیا کی محبت نہیں آخرت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، انہیں دین کا سپاہی بنانے کی فکر کرو، اور موت سے ڈرنے والا نہ خود موت سے ڈرو نہ اپنی اولاد کو موت سے ڈراؤ. لیکن مثبت طور پر کیا فرمایا، قو انفسکم واہلیکم ناراً وقودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. لیکن دوسری طرف اولاد، اور پھر نوٹ کرا دوں کہ یہاں اولاد سے مراد بالغ بیٹے ہیں، بچے نہیں ہیں. قرآن مجید کا خطاب بچوں سے نہیں ہے، عاقل و بالغ لوگوں سے ہے. تو قرآن مجید جہاں والدین کے حقوق کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہاں بڑوں سے بات ہو رہی ہے، جوانوں سے بات ہو رہی ہے، بال بچے دار جو لوگ ہیں ان سے خطاب ہے اور انہیں بتائے جا رہے ہیں ان کے والدین کے حقوق. اور وہ کیا ہے، اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے تو فلا تقل لہما افن، تو ان سے اف تک نہ کہنا، ان کی موجودگی کو ناپسندگی کی نظر سے نہ دیکھنا، ان سے بیزاری کا اظہار نہ کرنا، ان کی موجودگی سے اپسٹ نہ ہونا. ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنا. اور صاحب ما فی الدنیا معروفا، یہ سورہ لقمان میں ارشاد ہوا، تفصیل سے میں چونکہ کر چکا ہوں آج میں دہرانے کے لیے اشارے کر رہا ہوں صرف، کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کو کہیں تو بھی ان کا کہنا تو نہ ماننا. فلا توتی ہوں ماں و صاحب ہما فی دنیا معروفہ، لیکن اس کے باوجود دنیا میں بھلے طریقے سے ان کو کمپنی دیتے رہو. ہاں وقتہ بھی سبیلا من آنا بھائی، پیروی اسی کے راستے کی کرنا جو میری طرف رجوع کرتا ہو، اس لیے کہ ثم الیہ مرجعکم، پھر الٹیمیٹلی تمہیں میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا کہ وہ تم کیا عمل کیا کرتے رہے ہو، کیا کچھ کر کے آئے ہو دنیا میں. دوسری ڈائمینشن پر بات شروع کی تھی میں نے، وہ ہے میاں بیوی کا جو تعلق، اور اس کے سلسلے میں میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ اس میں سب سے اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ دو جدا مخلوق ہیں، یہ ایک وجود نہیں ہے، آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے. سائنسی نقطہ نگاہ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو انسان کا جسم سیل سے بنا ہے، اور سیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے جسے کروموسومز کہتے ہیں، ڈی این اے کا بنا ہوا، اور اس کے اندر وہ سارے کیریکٹرز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سافٹ انداز میں، سافٹ ویئر کے انداز میں اس کے اندر پرنٹ کیے ہوئے ہیں، اور اسی کے مطابق کوئی بھی لیونگ بینگ جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے. جیسے جو بھی سافٹ ویئر آپ اپنے ہارڈ ویئر کے اندر لوڈ کریں گے، خواہ وہ ہارڈ ویئر آپ کا ٹاپ ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ ہو یا آپ کا اینڈرائڈ فون ہو، جو کچھ بھی ہو وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے. تو چونکہ ٹریلینز کے حساب سے سیلز ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، اور ہر سیل کے اندر ایک کروموسوم مختلف ہے، یعنی 46 میں سے ایک کروموسوم مرد کا عورت کے کروموسوم سے مختلف ہے، 45 ایک جیسے ہیں، تو ہر سیل میں 1/46 کا فرق ہے، لیکن اگر آپ اس کو ٹریلین سے ضرب دیں گے تو یہ فرق جو ہے یہ بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو جس کے نتیجے میں سٹیٹمنٹ جو فرق نظر آتا ہے بظاہر مرد اور عورت میں، وہ داڑھی مونچھ اور ایک آدھ عضو کا فرق ہے، لیکن اگر آپ اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو انسان کے وہ اعضا جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. جیسے یہ ٹیبل، اس جیسی 10 ٹیبل آپ اور بنا لیں، سائز بھی یہی ہو، رنگ بھی یہی ہو، لیکن ان کا میٹیریل مختلف ہو. یہ چپ بورڈ ہے، اس کی جگہ لکڑی ہو، یا اس کے اوپر ٹاپ جو ہے وہ ہارڈ بورڈ کی لگی ہو، یا پلائی ووڈ کی لگی ہو، یا لوہے کی ہو، یا فائبر گلاس کی ہو، یا کوئی اور میٹیریل آپ استعمال کر لیں، تو ہر ایک چیز جو ہے وہ ہر اعتبار سے مختلف ہوگی، اس کی آواز مختلف ہوگی، اس کو پریشر لینے کی اسٹرینتھ مختلف ہوگی، پھر اس کی آگ سے ریئیکشن مختلف ہوگا، الیکٹرک کرنٹ سے ریئیکشن مختلف ہوگا، یعنی ہر چیز مختلف ہوگی، تمام کے تمام کیریکٹرز جو ہیں وہ اس کے مختلف ہوں گے، کوئی انسولیشن میں ہوگا اور کوئی جو ہے کنڈکٹر ہوگا، آواز پاس کرنے کی صلاحیت ان کے آپس میں مختلف ہوگی. تو مرد اور عورت چونکہ یہ دو مختلف وجود ہیں، لہذا ان کی نفسیات کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اب وہ نفسیات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو بھی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بیان کیا ہے، اور وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے یا نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے، تو عورتوں کے انکلوئر کے پاس سے ان کا گزر ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تکثر نہ لانا و تکفر نہ لاشیرہ، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اور بہت زیادہ اپنے شوہروں کی ناشکریاں، اور میں نے تمہارے سوا کوئی نہیں دیکھا کہ جو عقل میں ناقص ہونے کے باوجود عقل مند لڑکوں مردوں پر غالب ہو جائے. تو عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں، وہ کیسے؟ آپ نے وہ اس لیے، آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ تم عقل اور دین میں ناقص ہو. تو عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری گواہی کو مرد کی گواہی کا نصف رکھا ہے، اور یہ تمہاری عقل کا نقص ہے، اور مختلف مواقع پر یعنی اپنے ایام کے اندر اور دوسرے مواقع پر تم نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ تمہارے دین کا نقص ہے. اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آبزرویشنز بیان کی ہیں عورتوں کے بارے میں، وہ 100% درست ہیں. یعنی ہر شادی شدہ شخص جو ہے وہ جانتا ہے، اور خود خواتین بھی اس کا اعتراف کرتی ہیں کہ ان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بہرحال پائی جاتی ہے اپنے شوہر کا نشکراپن. تھوڑی سی ذرا اونچ نیچ ہو جائے تو عورت 30 سال کے بعد بھی یہ جملہ کہہ ہی دیتی ہے کہ میں نے 30 سال میں تمہارے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات فرمائی کہ تکثرن اللعنۃ, تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو, کہ عورت کو جب بھی غصہ آ جائے اور وہ اپنی زبان کھول لے تو پھر اس میں لان تان کرنے میں وہ کوئی حدود اپنے اوپر جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتی, تمام حدود کو کراس کر جاتی. تو یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے مرد کو بھی بنایا ہے, عورت کو بھی بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کے مطابق ہی ان کی نیچر بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی جو گھر کے اندر تقسیم کار کی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی ایڈمنسٹریشن اور فائنینسنگ کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے, اور بچوں کی پیدائش اور پرورش کے اندر جو ہے وہ رول عورت کا رکھا ہے بہت زیادہ, کہیں زیادہ مرد کے مقابلے میں. لہذا اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر وہ ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں رکھی ہیں, اپنے جذبات پر نسبتاً کنٹرول رکھا ہے. اگرچہ بہت سے مرد جو ہیں انہیں بھی اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہوتا تو وہ بھی عورتوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ابزارب کرتا ہے اور اپنے ایکسپریشن کے اظہار میں جہاں وہ چاہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے. عورت پر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بچے کی پرورش کی ڈالی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو جذباتی بنایا ہے. عقل بنیادی طور پر باندھنے کو کہتے ہیں, عقال عرب اس رسی کو کہتے تھے کہ جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا تھا. میں نے ابتدا میں وہ حدیث آپ کو سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تھا کہا تھا کہ اقلھا, اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھو, ثم توکل, پھر اللہ پر توکل کرو. تو عین قاف لام جو ہے یہ باندھنے کے لیے آتا ہے, اور عقل انسان کی وہ فیکلٹی ہے جس سے انسان اپنے جذبات کو باندھتا ہے. یعنی یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں, جذبات بھی رکھے ہیں اور جذبات کو بریک لگانے کے لیے عقل بھی رکھی ہے. جیسے گاڑی جو ہے اس کے سب سے بنیادی جو دو کمپوننٹ ہیں وہ ایکسلریٹر اور بریک ہیں. اگر کسی گاڑی کے اندر ایکسلریٹر نہ ہو تو وہ چلے گی نہیں, اور بریک نہ ہو تو وہ رکے گی نہیں. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, لیکن مرد کی بریک اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ رکھی ہے اور عورت کے اندر جذبات اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹرانگ رکھے ہیں, اور وہ جذبات بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں بچے کے لیے. بچہ اور مرد بھی اسے اون کرتا ہے, اس کی اولاد ہے, اور عورت بھی اسے اون کرتی ہے کہ وہ اس کی اولاد ہے. لیکن عورت اپنے بچے سے بے پناہ پیار کرتی ہے اور جذباتی پیار کرتی ہے, اور وہ کبھی اپنے بچے سے خفا بھی ہوتی ہے, ڈانٹتی بھی ہے, یہاں تک کہ اگر اس کو مارتی بھی ہے تو فوراً گلے لگاتی ہے. جبکہ مرد جو ہے وہ ذرا جب اپنے بچے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی جو ہے وہ گھنٹوں, دنوں, ہفتوں, بلکہ مہینوں تک بھی پرولونگ کر سکتی ہے کہ وہ بچے سے ناراض ہوا اور پھر وہ ساری عمر بھی ناراض رہا. آپ کو ایسے بھی واقعات جو مل جائیں گے کہ باپ نے انہیں معاف نہیں کیا, جبکہ عورت بچے کو مارنے کے فوراً بعد اسے گلے لگاتی ہے, اور یہی اصل میں اس کے لیے وہ گوشہ عافیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے, اپنی عنایت سے بچے کو عطا کیا ہے. اگر یہ نہ ہو تو شاید ہم میں سے کوئی آج اس حال میں موجود نہ ہوتا. یہ سب ہماری ماؤں ہی کی شفقت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم سب پروان چڑھے ہیں اور آج بڑے فنے خاں بنے پھرتے ہیں. تو یہ وہ احسان ہے ماں کا کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بے انتہا حقوق بیان فرمائے ہیں. لیکن جب وہی ماں بیوی کے رول میں ہوتی ہے تو پھر اس کی کمپلیکیشن بھی بہرحال وہ مرد کو برداشت کرنا ہوتی ہیں, اور مرد اگر اس وقت بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتا تو پھر وہ کمپلیکیشن سے دوچار ہوتا ہے. اب ہمارے دین نے ہمیں کسی بھی جگہ پر تنہا نہیں چھوڑا, ہدایت اور رہنمائی سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے. تو اب عورت کی اس نیچر کے مطابق قرآن مجید میں انسٹرکشن دی گئی ہے. سورہ تغابن کی بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم, تم ان سے ہوشیار رہو. اب یہاں پر جو بیویوں اور اولاد کو جمع کیا گیا ہے, ان میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ یعنی وہی عقل کی کمی. یعنی بچہ بھی جب بالغ نہیں ہوتا, خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تو اس میں عقل کی کمی ہوتی ہے, وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, حماقت کی باتیں کرتا ہے. اور اگر انسان یہ یاد رکھے کہ بچہ ہے تو پھر اسے اس پر غصہ نہیں آتا, بلکہ نہ صرف یہ کہ غصہ نہیں آتا, اس پہ پیار آتا ہے. یعنی گھر میں کیا ہوتا ہے, ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ حماقت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, چھوٹے بڑے سب جو ہیں وہ اس سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا مزے کی بات کر رہا ہے, کیا مزے کی بات کر رہا ہے. اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ بچے نے آج یہ کہا, بچی نے آج یہ کہا, اور سب کے لیے وہ کیا ہے, وہ ایک مزے کی چیز ہے, انجوائے کرنے کی چیز ہے. لیکن جب اس کی بیوی جو ہے وہ کوئی حماقت کی بات کرتی ہے تو وہ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, سمجھتا ہے سیانی بیانی. اب جہاں یوں ہی وہ بیوی کو سیانا بیانا سمجھتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے, اور پھر وہ اپنے اپنے غصے کا جو بھی گریڈ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کرتا ہے. کوئی جو ہے غصے میں آ کے مارتا ہے, کوئی ڈانٹتا ہے, اور کوئی جو ہے وہ طلاق دے مارتا ہے. اگر یہ بات جو ہے وہ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ناقص العقل قرار دیا ہے اور یہ اسی کا ظہور ہے, تو انشاءاللہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا, بلکہ ایک پازیٹو بات آپ سے کہتا ہوں کہ جو ہی عورت کی طرف سے اس قسم کا کوئی تجربہ ہو تو دل ہی دل میں کہا کیجئے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے بالکل سچ فرمایا تھا, تو انشاءاللہ آپ کا سارا غصہ جو ہے وہ جاتا رہے گا. اور یہ گھروں میں جو بربادیاں ہو رہی ہیں اس کا ریشو بہت کم ہو جائے گا. اعداد و شمار جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا ڈیورس ریٹ وہ سب سے کم تھا پوری دنیا میں, لیکن اب ماضی قریب میں اس میں ایک بڑی نمایاں تبدیلی آئی ہے کہ مسلمانوں کا ڈیورس ریٹ جو ہے وہ غیر مسلموں سے بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں طلاق جو ہے وہ ایک لمبا پروسیجر ہے, مسلمانوں کے ہاں طلاق جو ہے وہ بڑا ایزی پروسیجر ہے کہ جب مرد تین مرتبہ کہہ دے کہ میں نے طلاق دی تو پھر وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. جیسے کوئی غصے سے گولی چلائے یا پیار سے گولی چلائے یا گولی چلائے گا, جسے بھی لگے گی وہ گولی لگ جائے گی. تو مرد کے ہاتھ میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے گرہ دی ہے نکاح کی, بیدہ قضۃ النکاح کہا ہے قرآن مجید میں کہ وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے تو جو وہ گرہ کھول دے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی. اور اس میں جو سب سے بڑی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ رشتے جو ہیں وہ دو قسم کے. میں خاص طور پر نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, بدقسمتی سے ہمارے ہاں دین کی تعلیم کا رواج ختم ہو گیا. ایک زمانہ تھا کہ وہ بہشتی زیور جو ہے وہ جہیز میں دیا جاتا تھا, وہ عورتوں کے پڑھنے کے لیے بھی تھا اور مردوں کے پڑھنے کے لیے بھی تھا, اس میں سارے مسائل جو تھے وہ بیان کیے ہوئے تھے بڑی باریکی کے ساتھ. اور بڑی حیرانی ہوئی مجھے ایک مرتبہ اس میں پڑھ کے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تلقین کی ہوئی تھی کہ ود ان اے ویک اپنی بیٹی کے گھر کو وزٹ نہ کرو. یعنی خواب بیٹی جو ہے وہ ساتھ والی گلی میں رہتی ہو تو ہفتے کے اندر اندر اسے وزٹ نہ کرو. اس میں بڑی حکمت تھی, حکیم الامت کہا جاتا نا انہیں, بڑی حکمت تھی اس میں کہ اس کے اوپر جو اس کے شوہر کا حکم ہے وہ اسٹیبلش ہو. لیکن اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, پہلے وہ لینڈ فون آئے تھے تو اس میں بھی مائیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ گھنٹوں کے حساب سے باتیں کرتی تھیں, اور اب تو ماشاءاللہ موبائل فون آ گیا تو قصہ ہی سارا صاف ہو گیا. یعنی جو فریکوینٹ کمیونیکیشن ہے ماں بیٹی کی شادی کے بعد, وہ بیوی بیٹی کے دل میں جو شوہر کا مقام ہے وہ پیدا نہیں ہونے دیتا. یعنی ظاہر ہے اس بیٹی نے, اس بچی نے 20-25 سال جو ہے وہ اس گھر میں گزارے ہوتے ہیں, ماں سے انسٹرکشن لی ہوتی ہے, اب ہر بات جو ہے وہ ماں سے پوچھتی ہے. اب اصل میں یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی سے کہے کہ بھائی جو تمہارا شوہر کہتا ہے وہ کرو. یہاں الٹا کیا ہوتا ہے کہ وہ ناقص و لقل خاتون جو ہے وہ نہ کریں, اس سے کیا ہوتا ہے گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ تو ایک ضمنی بات تھی کہ انسٹرکشن جو ہیں ہمارے دین کی وہ اس کے مطابق ہیں. تو نبی اکرم کو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ انتافو و تصفہو و تغفرو, کہ اگر تم درگزر کرو گے, چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے, فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. تو عورت کی طرف سے اگر آپ کو تجربہ ہو کسی کم عقلی کی بات کا, کوئی بے وقوفی کی بات کا, کوئی لیک آف کامن سینس نظر آئے, تو اس میں تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سوری جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی, کہ جو یاد رکھنے کی ہے نوجوانوں کے بعد, کہ رشتے دو قسم کے ہیں. ایک تو رشتے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں خود, جس میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے کس کا بیٹا بنایا اس میں مجھے کوئی دخل تھا؟ میرا بھائی کون ہے اس میں مجھے کوئی دخل ہے؟ میری بہن کون ہے اس میں مجھے کوئی دخل ہے؟ ہرگز نہیں. یہ کوئی شخص جو ہے اللہ کے رشتے کو 100 دفعہ بھی زبان سے توڑنے کی کوشش کرے, اس پر تحریر لکھے, عدالت میں جا کے بیان دے دے, وہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. جیسے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو آپ کرتے ہیں, اخبار میں اشتہار دیتے ہیں, عدالت میں جا کر بیان دے دیتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے, اس لیے کہ یہ رشتہ اللہ نے بنایا تھا, انسان کے پاس اسے توڑنے کا اختیار نہیں. میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ زبان کے قول سے بنتا ہے. جب آپ نے نکاح کے موقع پر 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو بیوی کی حیثیت سے قبول کیا, تو وہ آپ کی بیوی بن گئی تھی. اور اسی زبان کے ساتھ اگر آپ کہہ دیں گے کہ میں نے طلاق دی, تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ بڑا نازک رشتہ ہے. اور بڑی خوبصورت بات مسجد شہداء لاہور کے خطیب قاضی یونس صاحب نے ایک نکاح کے موقع پر کہی, بیٹے کو یعنی دولہا کو مخاطب کرتے ہوئے, کہ جہاں 2 برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے بھی ہیں, تو بیٹا گھر میں اختلافات ہوتے ہیں, کچھ تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے, لیکن زبان پر لفظ طلاق نہیں آنا چاہیے. تو یہ نوجوانوں کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ اول تو ویسے ہی انسان کو مرد بن کے رہنا چاہیے اور اپنے جذبات پر کنٹرول ہونا چاہیے. کوئی بات زبان سے جذبات میں نہیں نکلنی چاہیے, بلکہ سوچ سمجھ کر نکالنی چاہیے. لیکن اس پر تو قدغن لگانی چاہیے کہ لفظ طلاق جو ہے وہ زبان پر نہ آئے, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ نازک رشتہ ہے. آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں کہ طلاق دینے کی کیا کیا نتائج نکلیں گے, کیا کیا کمپلیکیشنز ہوں گی, تو پھر انشاءاللہ آپ کبھی بھی یعنی جذبات میں غصے میں آ کر طلاق نہیں دیں گے. لیکن جب انسان دے دیتا ہے اور پھر کبھی اس مفتی کے پاس جا, کبھی اس مفتی کے پاس جا, کبھی اس مفتی کے پاس جا, پھر کبھی بیان کے اندر نہیں میں نے یہ کہا نہیں تھا, یہ سب کیا ہے؟ یعنی اگر پہلے انسان جو ہے اس بات کو سمجھے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں, کس سے کہنے لگا ہوں, اس کی کیا نتائج ہیں, تو پھر انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ زبان پر نہیں آئے گی. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.